ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الہدایۃ سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد احسان عطاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال
ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بیوٹی پارلر کا پیسہ کیا جائز اور حلال ہے؟
جی، بیوٹی پارلر کا کام کرنا کیسا ہے اور پھر آگے اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی پارلر کا جو کام ہے، اس میں کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کس نوعیت کا کر رہے ہیں۔ اگر کام ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس صورت میں جو اجرت ہوگی وہ جائز ہوگی، اور کام ٹھیک نہیں تو اس صورت میں اجرت بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب جیسے مثال کے طور پر بیوٹی پارلر میں جو خواتین ہیں وہ دوسروں کی، جو آنے والی کسٹمر ہے اس کی آئی بروز بناتی ہیں، اور اس کی بنانے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایسے ہی کسی کو خوبصورتی کے لیے اپنی اگر یہ آئی برو سیٹ کروانی ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کی اجرت لینا ان کے لیے یہ ناجائز و حرام قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر وہ سامنے ویکس کرانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ستر کھولتی ہے تو اس کی یہ کام کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کی اجرت لینا بھی یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ تو اب کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کیسا کام اس نے کیا ہے۔ اگر ناجائز کام کیا ہے تو پھر اس کی اجرت لینا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس کے اندر ایسے ویسے اگر جائز کام کرتی ہے تو جائز کام کی اجرت لینا اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن کچھ خرابیاں اجرت سے ہٹ کر بھی ہیں اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات وہاں غیر مردوں کا آنا ہوتا ہے، تو اب غیر مرد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس طرح کرنا بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ کام وہ کس طرح کا کر رہی ہے۔ کام اگر درست کر رہی ہے تو اس کا وہ کام کرنا جائز ہو جائے گا، اور اس پر اجرت لینا بھی اس کا جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ناجائز کام کر رہی ہے تو بعین ہی اس ناجائز کام کے اوپر اجرت لینا اس کا حرام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور غلط کام وہاں پر ہوتا ہے، غیر مردوں کا آنا ہو جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک الگ سے حرام کام ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر اس کے احکامات۔
بالکل،
یعنی ٹوٹل بیوٹی پارلر کا کام نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جائز ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہی منع ہے۔
جیسے ہیئر ڈریسر کا کام ہے،
صحیح،
اب جو بال کاٹنے والا حجام جو ہوتا ہے، نائی جو ہوتا ہے، اب اس کا کام اگر داڑھی مونڈنے کا وہ کام کرے گا، شیو کرنے کا کام کرے گا، یا ایک مٹھی سے کم کرنے کے لیے کام کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجرت اس کے لیے ناجائز و حرام ہوگی، اس کا کام بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، صرف حجامت بناتا ہے، خط بناتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ کرنا جائز ہو جائے گا، اور اس کی اجرت بھی اس کی جائز ہوگی۔
ٹھیک ہے، حجامت بناتا ہے مطلب؟
یعنی بال چھوٹے کرتا ہے، سر کے بالوں کی کٹنگ ایسی کرتا ہے کہ جو جائز ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کام جو کرے گا اس کے لیے جائز ہوگا۔
ٹھیک ہے، پنجاب میں بکثرت حجامت بنانے کو، یعنی کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ داڑھی کو سیٹ کر دیا، مطلب یہ کہ جو ایک مٹھی سے کم جس طرح عام طور پر کٹنگ کر کے بھی اتنی سی داڑھی کر دی، اس کو بھی ٹوٹل کام کو بھی حجامت۔ اسی طرح خط بنانے کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم یہ خط بنانے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھی خط درست بنوانا ٹھیک ہے، جائز ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟
وہی کہ جو داڑھی کی حد ہے، یعنی داڑھی یہ ہڈیوں کے اوپر جمتی ہے، اور یہ
چبڑے کی
حد جہاں جبڑے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس پر جمتی ہے نیچے تک, تو جو خط ہوتا ہے جو مخصوص جسے پتا چلتا ہے کہ یہ داڑھی کا خط ہے. اس کے علاوہ کچھ بال ہوتے ہیں کہ جو داڑھی سے بالکل جدا محسوس ہوتے ہیں, معلوم ہوتے ہیں, اور ان کی نشو نما بھی بالکل الگ ہوتی ہے, یعنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ جدا محسوس ہوتے ہیں. تو ایسے جو بال ہوتے ہیں, ایک تو ان کو بنوانے کی اجازت ہوتی ہے کہ بندہ اسے بنوا لے, یہ بھی خط کے اندر آتا ہے. اسی طرح جو داڑھی ہے مٹھی جو آپ کی تھوڑی ہے اس پہ رکھیں گے, اور اب اس ایک مٹھی سے نیچے جو کچھ بال آئیں گے
ٹھیک
اس کو کاٹنا, یہ بھی خط کہلاتا ہے.
صحیح,
تو یہ کاٹنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طرح نیچے گلے کی طرف بعض کے بال زیادہ ہوتے ہیں
تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے اگر کسی کے اس دونوں طرفوں سے بال بڑھ گئے اور ایک مٹھی سے زیادہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کسی کے بال, تو یہاں سے بھی اسے کاٹنے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک مٹھی باقاعدہ اس کا بھی کوئی پمیش کرنے کا ناپنے کا طریقہ, اگر بعد کا تو کوئی تھوڑی سے یہ ایک مٹھی لیتا ہے تو آدھی تو تھوڑی میں چلے گئے تو بچے گی
نیچے جائیں گے, تھوڑی کے نیچے رکھیں گے اور تھوڑی کے نیچے سے پھر جو بال آئیں گے انہیں کاٹنے کی اجازت ہوگی
تھوڑی کے نیچے سے. ٹھیک ہے, یعنی یہ چاروں طرف سے جہاں سے بھی ایک مٹھی سے بڑھ جائیں تو وہ تراش تک
تراش.
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اسی طرح کے آپ طول و عرض سے لیا کرتے تھے کچھ؟
اصل میں دیکھیں یہ جو یہ والا خط ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرتی پیدائشی تھا, یعنی اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں پڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی اس میں جو داڑھی کا جو بڑھنا ہے وہ بڑھتے تھے اور اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول و عرض سے جانبین سے یہ بال لیا کرتے تھے, ایک مٹھی سے جو زیادہ ہوتے تھے اس کو کٹوا لیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب صحیفہ کسے کہتے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟
صحیفہ ویسے تو آپ سمجھیں کہ کتابچے کو بولتے ہیں, چھوٹی کتاب جو ہوتی ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. مختلف اس حوالے سے روایتیں موجود ہیں اور غالباً 104 کتب و صحائف جو ہیں وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں. بہرحال جتنی بھی اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی جس میں سے چار بڑی کتابیں ہیں, تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید فرقان حمید, تو ان چاروں پر اور اس کے علاوہ جو جو کتب اللہ پاک نے نازل فرمائی, جو صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ کلام اللہ ہیں, اور ہم ان تمام کے کلام اللہ ہونے پر, اللہ کے کلام ہونے پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جتنی تعداد بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی اس پر ہم سب ایمان لے کر آتے ہیں. تو چھوٹی جو کتاب ہوتی ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے, جیسے کتاب ہمارے یہاں ہوتا ہے, رسالہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, ایسی کتاب اور رسالے کو صحیفہ کہتے ہیں. اس کی جمع صحف آتی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے, تو ان تمام پر ہم ایمان لانے والے ہیں.
ٹھیک ہے, خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اگر بے پردگی کہیں نہ ہو تو عورت دوپٹہ اتار کر بھی وضو کر سکتی ہے؟ دوپٹے کے ساتھ وضو کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, شاید یہ ان کے سمے میں یا اس طرح کئی خواتین سمجھتی ہوں کہ دوپٹہ اگر اتار کے کریں گے تو وضو نہیں ہوتا, تو عام حالت میں بھی بے پردگی یعنی گھر میں ہی کر رہے ہیں تو؟
جی بالکل, اصل میں گھر میں جب وضو کر رہے ہیں یا کسی ایسے مقام پر وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے,
ٹھیک,
اور اب اس نے اتار کر جو ہے وضو کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں,
کوئی حرج نہیں.
بلکہ اگر اس میں اس کو آسانی ہوتی ہے, جیسے ایسا ہوتا ہے ہم بھی امامہ پہن کے جب وضو کرتے ہیں تو بسا اوقات دقت پیش آتی ہے,
ٹھیک,
اور امامہ اتار کے وضو کریں تو آسانی رہتی ہے. تو اسی طرح اگر خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ پہن کر وضو کریں تو بھی ٹھیک, جبکہ تمام جو چہرہ ہے اس پر پانی پہنچ جائے, اور اتار کر کرتی ہیں بے پردگی نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں, اتار کر جو ہے وہ وضو کر سکتی ہیں. بلکہ اگر دوپٹہ موٹا ہے اور تری نیچے نہیں پہنچے گی تو ظاہر مسا میں تو اس کو اتار نہیں پڑے گا,
صحیح,
اور اتار کر ہی اسے مسا ہی کرنا پڑے گا, اس کے بغیر مسا ان کا نہیں ہوگا.
ٹھیک, جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بروکری کا کام ہے, یہ جو اسٹیٹ ایجنسی کا جو ہے, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
جی اسٹیٹ ایجنسی کا کام,
دیکھیں اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہو یا کوئی اور بروکر کسی طریقے سے اپنے اجرت کا کمیشن کا جو کام کرتا ہے, اگر وہ جائز طریقے سے کر رہا ہے تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے, اس پہ اجرت لینا بھی درست ہوتا ہے. جو عرف کے مطابق اس کی اجرت بنتی ہے وہ اسے دی جائے گی. اگر عرف کے مطابق اس کی اجرت 1% بنتی ہے تو 1% دی جائے گی, 2% بنتی ہے تو 2% دی جائے گی. بعض اوقات دونوں جانب سے اس کا کمیشن ہوتا ہے تو اس کے لینے کی پھر صورتیں ہوتی ہیں, ہر صورت کے اندر وہ دونوں جانب سے کمیشن नहीं रह सकता अगर वो किसी एक जानिब से असील बनता है, यानी बेचने वाला बनता है कि वो नुमाइंदा बनकर बेच रहा है, और दूसरी जानिब से वो फकत एक ब्रोकर है, तो फिर दोनों तरफा वो कमीशन नहीं ले सकता। दोनों तरफा कमीशन लेने के लिए उसका किसी को बेचना ये शर्त नहीं होगा, आपस में जो बेचने वाला और खरीदने वाला है वो बेचेंगे और खरीदेंगे, ये सिर्फ आपस में राबता करवा देगा, उसकी भागदौड़ वो करेगा, उसके ऊपर दो तरफा कमीशन मिल सकता है, बाकी इसको एक तरफा ही कमीशन मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश और भागदौड़ की है। फिर इसके बाद इस काम के अंदर बहुत दफा धोखाधही की जाती है, झूठ बोला जाता है, और बहुत दफा ये होता है कि जो बेच रहे होते हैं वो खुद अपनी ही चीज होती है और दूसरे का कह के उसे बेच रहे होते हैं, फिर कमीशन के अलावा अलग जुदागाना बाज़ोकात रकम ले रहे होते हैं। तो अगर नाजायज काम इसके अंदर दाखिल करेंगे तो फिर ये शरअन जायज नहीं है, जायज तरीके से काम किया और उसके ऊपर अपनी मुकर्ररा उजरत ली तो वो लेना जायज होगा।
अच्छा, इसमें भी है कि 1% 2%
जहाँ जो उर्फ होगा उसके मुताबिक इसको उजरत मिलेगी,
और कुछ ऐसे अमाउंट में तय कर लेना 5 लाख 4 लाख, बड़ी बड़ी जैसे प्रॉपर्टी,
फिर उसकी दूसरी सूरतें होती है ना, फिर वो उसको कमीशन नहीं कहा जाता, फिर इसके लिए इसको वकील बनाना पड़ेगा कि ये इसकी चीज बिकवा दे और उस बिकवाने के ऊपर फिर उसको इतने पैसे वो देंगे, तो फिर उसकी उजरत जुदा गाना हो जाती है,
कमीशन वही रहेगी कि जितना वहाँ का 1% 2% या अमूमी 1%
होता है, बस इससे ज्यादा
नहीं। किराए पे दिलाने के लिए होता है, पहला किराया हम लेंगे बकिया, या किराए जितना ही वो ब्रोकरी लेंगे,
पहला किराए का तो नहीं होता, आमतौर पे ही होता है कि किराए के अंदर ब्रोकरी उनको दी जाती है, तो वो भी वही की जो पहली दफा हुई, फिर इसके बाद ये कहे कि जब जब किराया आता रहेगा तो उसमें से मैं इतना लेता रहूंगा, हालांकि काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर उसके ऊपर उजरत नहीं मिलेगी।
हर महीने की नहीं, जैसे इसको मकान दिलाया 25,000 रुपए पर मंथ किराया है, वो मालिक मकान को तो मिलेगा लेकिन ब्रोकर को भी 1-25,000 उसके मिलते हैं, यानी जो किराए पे आम
तो वो फिर एक अलग बात है ना, उसने मेहनत करने की उजरत ली है उसके ऊपर, तो वो उसकी उजरत लेना एक अलग बात है, वो ले सकता है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो कई महीनों की मुकर्रर कर लेते हैं कि इतने माह तक हम लेंगे, तो वो जायज नहीं होगा।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि किसी भी शख्स को माजूर समझकर जकात दे दी तो क्या जकात अदा हो जाएगी, इस हवाले से इरशाद फरमाइए।
माजूर समझकर
शरीफ फकीर समझ,
माजूर जी,
यानी माजूर से मुराद इनकी मुस्तहक होगा,
शरीफ फकीर
जिसको जकात दी जा सकती है, ये समझ के दिया और बाद में पता चला कि वो शरीफ फकीर नहीं है, जकात का मुस्तहक नहीं है, तो अगर तो वो उसकी कंडीशन उसकी हैसियत ऐसी थी आपके सामने कि उसे देख के लगा कि ये जकात का मुस्तहक है, जैसे कुछ अफराद आए जकात लेने के लिए उनके साथ ये भी था तो इसको भी दे दी ये समझ करके ये भी मुस्तहक है, या वो आया ऐसे कि हैयत से उसकी कंडीशन से नहीं लग रहा था कि ये मुस्तहक है, उसने जकात तलब की और उसने गौर व फिक्र किया कि यार ये जकात का मुस्तहक लगता है, या वैसे ही ये किसी को देना चाहता था और गौर व फिक्र किया कि ये जकात का मुस्तहक लगता है, इसके पास इतना माल नहीं होगा कि जिसकी वजह से ये साहिब निसाब बने और मैं इसको जकात ना दे सकूँ, जकात का मुस्तहक इसे समझा और फिर इसके बाद गौर व फिक्र के बाद उसे जकात दे दी, तो बाद में पता चला कि वो जकात का मुस्तहक नहीं था तो जकात अदा हो गई, और अगर बगैर किसी गौर व फिक्र के उठा के ऐसी जकात दे दी थी फिर बाद में पता चला कि ये जकात का मुस्तहक नहीं है तो अब जकात अदा नहीं हुई, दोबारा जकात देना पड़ेगी।
ठीक है, अच्छा ये देने वाले के एतबार से हुक्म है कि इस सूरत में अदा हो गई और इस सूरत में अदा नहीं हुई, अब लेने वाला जो शख्स है जिसको पता भी है कि जकात दी जा रही है और वो जकात का हकदार नहीं, उसके लिए क्या होगा?
उसके लिए हराम है इस तरह लेना, जब उसे पता है कि धोखा खा रहा है और धोखा खाकर मुझे जकात दे रहा है, उस पर लाजिम है कि वो उससे नहीं लेगा और बता देगा कि ये मैं जकात का मुस्तहक नहीं हूँ।
ठीक है जी, कुछ SMS भी शामिल करते हैं। चाहिए सवाल है, घर वाले दाढ़ी रखने से मना करते हैं तो क्या करें?
अव्वल तो देखें, उसूल और कायदा हदीस पाक में वाज तौर पर बयान कर दिया कि ला ताअत अली मखलूकिन फी मासियत अल खालिक, तो बहरहाल उसूल यही है, कायदा यही है कि यहाँ पर आपके घर वालों की बात को आप तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज़ को हिकमत अमली के साथ करना चाहिए, बात तो उनकी तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे झगड़ें लड़ें, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ उन्हें समझाते रहें और इस मामले को डिले करते रहें, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि वो खुद ही समझ जाएंगे, दाढ़ी मुंडाए ना किसी सूरत
भी, खुद उनके साथ बदतमीजी भी ना करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी ना करें,
के साथ पेश ना आए, मोहब्बत के साथ प्यार के साथ गुफ्तगू करते रहें, اور جو یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکام ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے
ماشاءاللہ. اور جتنا ان کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہو جائے گا وہ ان کے ویسے ہی اس عمل سے خوش ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
یہ اس کی وجہ سے دینی میں ایک مسئلے پر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر اس کا پیسہ لے لے یا زمین یا زیور لے لے تو کیا کہیں گے؟ ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ شور کہے کہ عورت کو کہ تمہارا سامان سونا سب کچھ میرا ہے, عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو سوال ہیں اور دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں.
یہ تو نہیں بات ہوئی کوئی, اگر بی بی اسی طرح شور کو کہہ دے کہ تمہارا جو کچھ مال ہے
میرا
وہ میرا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہے. اصل میں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ عرف کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مال کے اندر تصرف کیا جاتا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوۃ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ ہی یہ آپس میں بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے مال میں اتنا ان کے آپس کے اندر کلوزنس ہوتی ہے, اتنا زیادہ یہ آپس میں کلوز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گویا مال کے مالک ہیں.
ٹھیک,
لیکن حقیقتاً مالک نہیں ہوتے, ہر ایک کا اپنا مال ہوتا ہے, اسی کا لحاظ ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے اس کا سونا رکھا ہوا ہے, سونا اٹھا کے بیچ دے کہ بھائی میری بیوی کا سونا ہے تو میں اسے بیچ دوں, یا بیوی کی زمین ہے اٹھا کے اسے بیچ کر آ گیا, یا اس پر اپنے طور پہ کوئی کام کرنا شروع کر دیا, یا اس کا پیسہ خرچ کر ڈالا, تو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس طریقے سے اس کے اندر تصرف کر سکیں.
نہ بیوی شوہر کے مال میں اتنا بڑا تصرف کرے گی.
اسی طرح بیوی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا مال ہے تو چونکہ میرے شوہر کا مال ہے تو جو میں چاہوں اس میں کروں, ایسا نہیں ہے. عرف کے مطابق جو اس کے لیے نفقہ مقرر ہے شوہر نے دے دیا تو اس کے بعد تو اس کے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتی. ہاں آپس میں بعض اوقات محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کی جو استعمال ہوتی ہیں اس میں نہ بیوی کو اعتراض ہوتا ہے نہ شوہر کو اعتراض ہوتا ہے, تو وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن جو سوال کی نوعیت اور کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے. یہاں پر زور زبردستی کے معاملات ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک تسلط والی بات ہو رہی ہے اور ایک جبر والی بات ہو رہی ہے. یوں کرنے کی شوہر کو بھی اجازت نہیں اور بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے. جس کا مال ہے وہ اسی کی ملکیت ہے.
ٹھیک ہے, زکاتوں کا بھی اسی کا اپنا اعتبار ہے, بیوی کا تو بیوی
زکات کا, قربانی کا, حج کا, تمام کا اپنا اپنا لحاظ ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
جو میک اپ کرنے والی ہے, میک اپ کرنے کے بعد اس کا وہ کسٹمر کی تصویریں لینا اور اس پر مجبور کرنا کہ میں اس کو اپنے پیجز پر ڈالوں گی تاکہ مزید کسٹمر دیکھیں یہ میرا کام میک اپ کا اور وہ آئیں, یہ اس کی تصویریں لینا اور میک اپ کروانے والی کو اپنی تصویر دینا کہ وہ مختلف پیجز پر سوشل میڈیا پر ڈالے, تو اس کا دینا اور لینا کیسے؟
دیکھیں یہ بھی ایک, یہ ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا تو ابھی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. اب سوال پوچھا,
دیکھیں بہت خطرناک چیز ہے. اول تو جب اس کی زینت ظاہر ہوگی, ظاہر ہے کہ میک اپ کروایا تو اس کے چہرے پر زینت ہوگی, اور ایسی زینت تو ظاہر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. عورت کو تو ویسے ہی غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولنے سے فقہائے متاخرین نے منع کیا ہوا ہے. اب پھر اس کے بعد اس کا چہرہ وہ کہ جس پر میک اپ ہوا ہوا ہے,
صحیح,
یعنی جاذب نظر اس کو بنایا گیا اور ایسا بنایا گیا کہ اس کو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرے تاکہ لوگ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں, جو خواتین ہیں وہ ویسے اس کی پارلر کی طرف آئیں, تو یہ کتنا غلط ہوگا اور کتنا اس کے اندر شرعی طور پر قباحت ہوگی یہ بالکل واضح ہے. تو اول تو اس کی ہرگز اجازت ہے ہی نہیں کہ یوں تصویریں وہ کھنچوائے اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے. اور پھر دوسرا یہاں پر تو واضح طور پر کہ بعض تو بہرحال جو بے باک قسم کی خواتین تو نہیں, عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, بلکہ وہ تو اپنی تصاویر کھچوا کے خود ہی ڈال دیتی ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ ان کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہوگا کہ جو محتاط ہیں اور جو اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتی ہوں گی. تو اور مزید خرابی اس کے اندر یہ آئے گی کہ ایسوں کے ساتھ زور زبردستی کرنا اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے, گناہگار ہوں گے اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو.
ٹھیک ہے, اور یہ اجازت بھی نہ دیں, بالکل
بالکل نہ اجازت دیں.
صحیح ہے. اچھا بلا اجازت ہی کوئی اس طرح کر رہا ہو, جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارلر والی پوچھ رہی ہے ان سے کہ ہم آپ کی وائرل کریں گے, اور اگر ویسے ہی بلا اجازت ہی بنا کر وائرل کریں تو بھی,
اگر ان کو پتا ہے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پہلے سے ہی احتیاط برتیں اور ان کو بتا دیں. بہرحال کہ کوئی چھوٹا جو محتاط لوگ ہیں اور جن کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے, بالخصوص جو خواتین ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسے مقامات پہ جائیں کیوں. اگر تیار ہونا بھی ہے تو کوشش کر کے گھر پہ ہی بلوا لیں, ایسا کچھ زیادہ خرچ ہوگا, اور نہیں ہو سکتا گھر پہ یہ معاملہ تو پھر کسی ایسی جگہ کو اختیار کریں کہ جہاں پر
عزت
سلامت رہے آپ کی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں گرمی میں مسجد میں نہا کے چلے آتے ہیں، یہ نہانا کیسا ہے؟
گرمی میں نہا کے چلے جاتے ہیں،
یعنی مراد یہ ہوگی کہ مسجد کے غسل خانے میں نہا کے چلے جاتے ہیں. تو مسجد کے غسل خانے اس طرح نہانے کے لیے یہ نہیں بنائے گئے، یہ مخصوص افراد کے لیے ہوتے ہیں، جیسے امام ہے، مؤذن ہے، مسجد کے خادم ہیں، یا جب اعتکاف ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں معتکفین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں. یہ کوئی ہوٹل یا یہ نائی کی دکان تھوڑی ہے کہ جس میں جو آیا اور نہا کر چلا گیا، اور وہاں تو چلے پیسے بھی دیتے ہوتے ہوں گے، یا تو پیسے دینے کا بھی تصور نہیں ہوگا. بہرحال پیسے دیں تو بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں یوں آ کے کوئی نہا رہا ہو. تو مسجد ہے یہ، کوئی سرائے یا کوئی ہوٹل نہیں ہے، نائی کی دکان نہیں ہے کہ جس میں آ کے جو آئے اور اس طرح نہا کر چلا جائے. تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس طرح مسجد کے غسل خانے کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے اور سوال تقدیر سے متعلق ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہی ملے گا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر دعائیں کیوں کی جاتی ہیں، کیا کہیں گے؟
اول تو دیکھیں اس میں گفتگو ہمارے مناسب نہیں کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ حدیث پاک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں گفتگو اور بحث کرنے سے منع کر دیا گیا. لیکن بہرحال علماء نے تقدیر کی مختلف اقسام احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان کی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ان کا ثبوت موجود ہے کہ ایک تقدیر تو وہ ہوتی ہے کہ جو مبرم کہلاتی ہے، یعنی اللہ پاک کے علم میں ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو معلق کہلاتی ہے، کہ فرشتوں کے جو صحائف ہوتے ہیں جس میں فرشتوں کو احکام لکھ کر دے دیے گئے ہوتے ہیں اور بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ سارے سال بندہ فلاں بندہ کیا کچھ کرے گا، اس میں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا تذکرہ فل مدبرات امرا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کائنات کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. تو یہی فرشتے ہوتے ہیں جو کائنات کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے صحیفوں کے اندر، ان کے جو رجسٹر ہوتے ہیں، اس میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو پھر اس صورت میں یہ چیز تبدیل ہو جائے گی،
یعنی موقوف ہی دعا،
موقوف دعا پر ہوتی ہے. تو اب بندے نے دعا کی اور وہ چیز تبدیل ہوگی، اللہ پاک کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ بندے نے دعا کرنی ہے اور اس بنیاد پر یہ چیز تبدیل ہو جانی ہے، اور دعا نہیں کرے گا تو یہ چیز اس طریقے سے ہوگی. اب بندہ دعا کرے گا ہی نہیں، اللہ پاک کے علم میں پہلے سے ہے. تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل ڈالتی ہے. تو اس تقدیر سے مراد وہی ہے جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر، فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر لکھی ہوئی ہے. باقی جو اللہ پاک کے علم کے اندر ہے وہ اللہ پاک کے علم میں ہے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا ہے. بندے کو کرنے کا حکم ہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنے کا حکم ہے. باقی اس پر معاملات کیا مرتب ہوں گے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کے اوپر اجر و صلہ ملے گا، یہ اللہ جل شانہ ہو جانتا ہے.
ٹھیک ہے، ملنا وہی ہے جو اس کے یعنی مقدر میں
ہے. لیکن
اچھا، اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے جیسے رزق بھی آدمی کے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو وہ ملے گا، لیکن اس کے لیے انسان کوششیں تو کرتا ہے، اس کے لیے جاب بھی کرتا ہے یا اپنے بزنس پہ جاتا ہے، اپنے آفس میں بیٹھتا ہے،
بہت ساری دکان، کائنات کے سارے کام ہیں.
جی ہاں،
کائنات کے سارے کام،
یعنی کوئی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ تو نہیں جاتا.
اصل میں ایک لمبی بات ہے نا کہ جو بھی کام ہو اس کے لیے اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی اسباب رکھے ہوئے ہیں. ظاہری باطنی سبب کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اللہ پاک چاہے تو بغیر سبب کے بھی وہ کام ہوتا رہے. پیٹ بھر جائے، کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن کمائے نہ ہم، خود بخود ہمارے گھر کے اندر رزق آنا شروع ہو جائے، کوئی کوشش ہم نہ کریں. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو یہ بھی ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہو، گھر میں بیٹھے رہیں گے اور رزق آتا رہے گا، لیکن ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی طرح ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم فلا فلا چیز کی یا جو بھی دعائیں ہم کریں، پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کے علم کے اندر ہے.
جی مزید سو.
میرا ایک دوست ہے، کام ہے یہ ویلڈنگ کی خوشیاں بنا کے بیچنا، اور اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اس میں جو بچت ہوگی میں آپ کو، میں اگر 10,000 ہے تو میں آپ کو 5 دوں گا، یعنی اس طرح اگر بچت ہوگی تو میں آپ کو دوں گا، کیا جائز ہے یہ؟
جی، کرسیاں بنا کر بیچتے ہیں ویلڈنگ کی.
आप वो देखिए रनिंग बिजनेस है, चलता हुआ बिजनेस है, जिसके अंदर ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो यूं तो नहीं हो सकता कि पैसे दें और उसके अंदर शामिल हो जाएं। उसका पूरा तरीकेकार होता है कि उस बिजनेस के उनको पूरा हिसाब करना पड़ेगा कि कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है और टोटल बिजनेस है कितने का, फिर उसके जितना भी परसेंटेज खरीदना चाहते हैं उतने परसेंटेज में उस कारोबार को खरीदना पड़ेगा, फिर दोनों इसके अंदर शरीक हो जाएंगे। तो अब जो भी कैपिटल होगा उसके हिसाब से नुकसान होगा, और जो नफा मुकरर करना है वो आपस में जिस तरीके से चाहे मुकरर कर सकते हैं। अलबत्ता काम करने वाले को या तो बराबर दिया जाएगा या ज्यादा दिया जाएगा। तो ये पूरे उसूल होते हैं कि किस तरीके से आपने काम के अंदर शामिल होना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता कि आप जाके उसमें पैसे लगा दे और आपका कारोबार शुरू हो जाए और नफा मिलना शुरू हो जाए, और नफा भी इस तरह मुकरर किया जाए कि 5,000 रुपये दूंगा, तो ये तो बहरहाल जायज ही नहीं होगा। वो परसेंटेज के हिसाब से ही नफा, नफे में से हिस्सा आपको दिया जाएगा।
ठीक है। और आमतौर पे जो कारोबार, जैसे आपने कहा कि पहले से ही रनिंग में है, कारोबार चल रहा है, इसमें जो पेमेंट लोगों से लेते हैं उनको अपने कर्जों में उतारनी होती है, कहीं पेमेंट देनी है, कहीं रुके हुए कुछ अदा करने हैं, अब वो किसी से लेते हैं, नफा उसका एक तय कर लिया 2% 3%, और पैसे अपने कारोबार में नहीं, वो अपने किसी काम में भेज दिए, अब उनको नफा दे रहे हैं।
असल में मसला ये होता है कि वो तो प्रॉब्लम इतना यूं नहीं कि अगर तो परसेंटेज में खरीदते कि हम आपके कारोबार के अंदर शरीक हो गए, इतना हमने आपसे खरीद लिया, तो भले ना उस रकम को वो कर्ज उतारने के अंदर लगाते, वो फिर उसका मैटर होता। लेकिन मसला ये है कि अव्वल तो इस तरह करते नहीं है, दूसरा जिसको ये पार्टनरशिप समझ रहे होते ना, हकीकतन वो पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट नहीं होती,
होती नहीं।
वो कर्जा होता है कि इनकी ये रकम महफूज होती है, जितने पैसे दिए हैं वो एक मखसूस वक्फे के बाद, अरसे के बाद ये वापस ले सकते हैं, नुकसान से इनका कोई सरोकार नहीं होता। और नफा ये समझते हैं कि अगर हमने मुकर्रर मखसूस नहीं किया, कोई भी हमें नफा मिल जाता है तो वो जायज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के पूरे उसूल हैं और इसके पूरे कानून हैं जिसके मुताबिक आपको पार्टनरशिप करना होगी, इसके बगैर करेंगे तो नाजायज और हराम काम के अंदर पड़ जाएंगे
जी। उसके लिए आप दारुल ताल सुन्नत में डायरेक्ट अगर रब्ता कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। मैं तमाम नाजरीन को ये कहूँगा, बाज़ शरीयत की तरफ से रास्ता ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन हम वो इख्तियार नहीं करते हैं, और वो रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं जो शरण मना होता है। तो इसलिए जो शरी तौर पर दुरुस्त तरीका है हमें उस तरफ आना चाहिए, और उनमें कोई इतने उस तौर पर फ़र्क नहीं होते कि आपको कहें कि नुकसान ज़्यादा हो जाएगा या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा, नहीं। जब हम शरीयत मुतारा के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह कारोबार का भी तहफ़्फ़ुज़, जिसका कैपिटल माल है उसके माल का भी तहफ़्फ़ुज़, शरीयत मुतारा ने खुद ही बयान कर दिया, फिर जिसको माल दिया जा रहा है उसको भी जो जो तसरुफात करने, इन चीज़ों का भी उसे हक और ये तहफ़ुज़ात हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि उसके माल को फिर अपनी मन मर्जी से जहाँ जिस बिजनेस के लिए दिया है या जिस बिजनेस के साथ उनकी आपस में पार्टनरशिप हुई है वो हो ही नहीं रहा और काम कुछ और होने। तो इस तरह के अगर हम शरीयत मुतारा के मुताबिक करेंगे तो वो नफ़ा भी हलाल रहेगा, प्रॉफिट भी हलाल रहेगा, और जो कुछ उसमें माल इन्वेस्ट हुआ है, पैसा हुआ है, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। इसी तरह आप दारुल इताम में बराह रास्त भी तशरीफ़ ला सकते हैं। शहर कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में दारुल ताल सुन्नत की बाकायदा शाखें मौजूद हैं। कंजुल ईमान मस्जिद, जामे मस्जिद कंजुल ईमान गुरु बंदर पर यह दारुल ताल सुन्नत की शाख मौजूद है। खारादर में बुखारी मस्जिद, जामे मस्जिद अक्सा अकबर रोड सदर में, इसी तरह फैज़ मदीना न्यू कराची में, रज़ा मस्जिद कुरंगी में, ये वो दारुल ताल सुन्नत हैं तो कराची में बाकायदा मौजूद हैं, और दौराची में हबीबिया मस्जिद में भी दारुल ताल सुन्नत मौजूद है, और ख़ुद हजरत मुफ्ती हसन साहब तशरीफ फरमा होते हैं, तो आप इन दारुल ताल में विज़िट कर सकते हैं। इस तरह आप किसी और शहर में, हैदराबाद में दारुल ताल सुन्नत है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, सरगोधा में है, रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, गुजरांवाला में, तो बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल ताल सुन्नत बाकायदा कायम है। बराह रास्त भी आप ये अपने मामूलात में इसको रख लें, जब भी कोई इस तरह के दीनी मामलात हैं तो आप बराह रास्त मुफ्ती साहब से जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं और अपने उन मसाइल पर शरी तौर पर फतवा भी हासिल कर सकते हैं। जी मजीद सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि क्या बारिश के पानी में नहाने से कुशल हो जाता है?
जी, बारिश के पानी से नहाने में,
अगर तो पानी सारे जिस्म में पहुंच गया, यानी बारिश में नहाए और पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ पानी पहुँचाने का हुक्म है वहाँ पानी पहुँचा दिया, कुल्ली कर ली और मुंह में अच्छी तरीके से पानी को घुमा लिया, इसी तरह नाक के नरम हिस्से तक पानी چڑھا لیا آپ نے تو اس صورت میں غسل تو ہو جائے گا، بلکہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے جو ہے وہ پانی آپ کے جسم پر بارش کا بہتا رہا اور سارے جسم پر پانی بہ گیا، تو اس صورت میں غسل کا یہ فرض آپ کا ادا ہو گیا، ناک میں پانی چڑھا لیا اور کلی کر لی تو آپ کا غسل پورا ہو گیا. اصل میں احناف کے نزدیک جو ہے وہ طہارت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، کہ غسل یا وضو سے پہلے کوئی نیت کرے تو ہی اس کی طہارت ہوگی، سنت ہے وضو سے قبل جو سنت موقعہ ہے
ثواب بھی ملے
جائے اور طہارت کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا، اس کے بغیر ثواب بھی نہیں ملے گا. تو لیکن اگر کسی نے بلا نیت، نیت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر نہر کے اندر کسی نے غوطہ لگایا اور سارا جسم اس کا اس پر پانی پہنچے گا ہی پہنچے گا غوطہ لگانے کی وجہ سے، اور ناک میں اس نے پانی بھی چڑھا لیا کلی بھی کر لی غسل ہو گیا اس کا، یا غوطہ لگایا اور
یہ بھی فرض
گیا اور وضو اس کا ہو جائے گا، وضو نہیں تھا حالانکہ نیت اس کی نہیں تھی. تو یوں غسل اور وضو وغیرہ تو ہو جائیں گے لیکن جو ثواب ہے وہ اسی صورت میں ملے گا جب کہ آپ پہلے سے اس کی نیت کریں گے.
ٹھیک ہے. مزید سوال
مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ یہ چار رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں پانچویں کے لیے بندہ جب کھڑا ہو جائے تو جب تک اس کا سجدہ نہیں کیا واپس آ جائے، لیکن پھر اگر اس کا سجدہ کر لیا اس کے بعد پھر چھ پوری کرنی ہوگی، لیکن درمیان میں قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، یہ چوتھی رکعت قاعدہ اخیرہ بیٹھنا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی، سجدہ سب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
چوتھی پھر قاعدہ اخیرہ بھی نہیں کیا
تو پھر تو اس کے فرض ہی باطل ہو گئے،
فرض باطل ہو.
ہاں، اور دو رکعتیں اس کی پھر نفل ہو جائیں گی، وہ جو دو آخر کے اندر پڑھی ہیں اس نے، اگر وہ قاعدہ کر لیتا اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا اس کے فرض ادا ہو جاتے.
یعنی یہ کب تک اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ چوتھی میں اگر یہ نہیں
کھڑا ہو گیا سیدھا
کھڑا ہو گیا
تو اس صورت میں اگر اس نے پانچویں رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا،
سجدے تک گنجائش،
سجدے سے پہلے پہلے تک اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے، اس کے بعد سجدہ صاحب کرے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی.
یعنی اس میں یہ کرے.
جی
ٹھیک ہے. اور اگر چوتھی میں بیٹھ چکا ہے باقاعدہ اتحیات پڑھ لی اس نے تشہد پڑھ لی
پھر کھڑا ہو تو بھی بیٹھ جائے، جب تک کہ اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا.
پانچویں کا کیا تو پھر چھٹی میں ملا.
جی پھر چھٹی
اور اس کو آخر میں سجدہ صاحب کا
بھی کرنا ہوگا. جی
صاحب بھی کرنا. یعنی پہلی صورت میں نماز ہی نہیں ہوئی، یہ دوسری صورت میں تشہد اس کا
نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. ایک سوال اور بھی شامل کرتے ہیں. ظہر کے فرض کی تیسری رکعت میں اگر سورت آدھی پڑھ لی تو اب کیا حکم؟ ظہر کے فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت آدھی ملا لی،
اگر تو اکیلے پڑھ رہے تھے تو کوئی سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے،
بلکہ پوری
پڑھیں گے تو بھی آپ کے لیے جائز بلکہ بہتر ہے کہ تنہا پڑھنے والا جس کی جماعت نکل گئی ہے، اس پہ جماعت لازم ہی نہیں تھی، کسی وجہ سے وہ تنہا پڑھ رہا تھا، اب تو اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے اس میں سورت ملائے.
ٹھیک.
امام کے لیے ممنوع ہے، اور جب مقتدیوں کو بھاری پڑتا ہو تو پھر اس سورت میں اس کے لیے حرام ہے کہ نہ ملائے وہ سورت اس کے ساتھ. اگر کسی نے ملا دی ہے تو پھر اس سورت میں یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا، بلکہ نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا. تو آدھی پڑی ہے تنہا پڑھ لیں تو پوری پڑھ لیں، امام ہے اور آیت پوری ہو گئی ہے درمیان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس رکوع کر لے نماز ہو جائے گی،
نماز ہو جائے گی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہم اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.